بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 اکتوبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اللہ کی قربت کے 2 درجے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا كما ورد في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. ہمارا جو حیوانی وجود ہے وہ چونکہ اس زمین سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, لہذا اس کے سارے رجحانات عالم سفلی کی طرف ہیں. لیکن ہمارا یہ روحانی وجود یہ تو عالم بالا سے تھا, لہذا اس کی توجہ عالم بالا کی طرف ہے, ذات باری تعالی کی طرف ہے. تو اس میں جو چوتھی آیت آئی اس رکوع کے اندر جس میں کہ روزے کے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے ارواح انسانیہ کی, اگر واقعتا انہوں نے رمضان مبارک کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہو, واقعتا روزے رکھے ہوں, ان کے روزے فاقے نہ ہوں, جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس یدع حاجت لیدع طعام و شراب. جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے, یہ اس کا فاقہ ہے, روزہ نہیں. جنہوں نے روزے رکھے, فی الواقع رکھے اور رات کا قیام کیا جیسے کہ اس کا حق تھا, ان کی افضائل بات ہے کہ ان کی ارواح کے اندر ہی جذبہ پیدا ہوا. اس کی مقصد ہے یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں, قریب. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جہاں بھی اور جب بھی مجھے پکارے. انگریزی میں جو آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین, اذا دعان فلیستجیبوا لی, البتہ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کو مانے, میری پکار پر لبیک کہے, جو چیزیں میں نے ان پر فرض کی ہیں انہیں پورا کرے, انہیں ادا کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اور مجھ پر اپنا ایمان پختہ رکھے. اسی سے وہ اصل میں کامیابی, جو اصل کامیابی ہے رشد اور فلاح, وہ حاصل کر پائیں. تو اس میں جو سب سے پہلی بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے, اس سے پہلے میں اس اعتبار سے گفتگو کر چکا ہوں کہ دنیا میں 2 طرح کی ایکسپلائٹیشن رہی ہیں. ایک پولیٹیکل, راجا ہے, بادشاہ ہے, اسے لگان لینا ہے, زمین کی پیداوار میں سے حصہ لینا ہے, محل بنانے ہیں, عیش کرنے ہیں, خراج لینا ہے, اور دوسرا یہ معبد ہے, یہ مزار ہے, یہاں آؤ, یہاں پر چادریں چڑھاؤ, یہاں پر دیگے لاؤ, یہاں پر نذرانے پیش کرو, تو یہ گویا کہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہے. اس دوسرے کی بنیاد کیا ہے کہ تم تو نجس ہو, ناپاک ہو, اللہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے, بہت بلند ہے, تمہاری رسائی تو اس تک ہو نہیں سکتی, تم تو اپنی بات اس تک پہنچا نہیں سکتے, تمہیں واسطوں کی ضرورت ہے. یہ واسطہ ہے, یہاں اس قبر میں جو دفن ہے وہ واسطہ ہے, یہ بت جو ہے یہ واسطہ ہے, یہ جس کی علامت ہے وہ واسطہ ہے, انہیں خوش کرو. اور ان کو خوش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نذرانے پیش کرو. اس کی جڑ کاٹی ہے اس آیت میں, اللہ قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. یہ دیکھیں گناہگار کی بات نہیں سنتا, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, جہاں بھی ہو اور جہاں جب بھی ہو. البتہ یہ کہ اس کا جو پہلو دوسرا ہے کہ وہ بھی میری بات سنے اور مانے, اور جو میں نے فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرے. اسی طرح میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے سورہ حدید کی, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, وہی ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں, پھر متمکن ہو گیا عرش پر, تخت پر, تخت حکومت پر متمکن ہو گیا. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, وہ اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہے. یہ ایک تصور ہے بعض مذاہب میں کہ وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے, اسے اپنی اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں, یہ تو اس نے بنا دی اور خود بخود چل رہی ہے, چلتی رہے, اس سے کوئی دخل نہیں اس کا, وہ اپنی ذات میں مگن ہے, وہ تو درحقیقت اس کا کیئر ٹیکر ہے, اس کا رب ہے, اس کا پالنے والا ہے, اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اور یہاں جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی ضروریات فراہم کرنے والا ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا, وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے جو نکلتا ہے. بارش کی ایک بوند داخل ہوئی ہے اور کوئی بیج جو پڑا ہوا تھا وہاں وہ اس سے ایکٹیویٹ ہوا ہے اور وہ نکلتا ہے, کوپل نکلتی ہے. تو جو بھی کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے, اسی طرح مردوں کو آپ داخل کر دیتے ہیں زمین میں, پھر وہ نکلیں گے قیامت کے دن, وہیں سے نکلیں گے. اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے, جو کچھ بھی چڑھتا ہے, فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کے اعمال نامے لے کر چڑھتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تو تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ آیت بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے. دیکھیے ذاتی باری تعالیٰ کا ایک تصور کسی دیہاتی کا, ان پڑھ, گجڑ, ذہن محدود, سوچ محدود, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آسمان ہے ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے پہ تیسرا, ساتویں آسمان پر کوئی تخت رکھا ہوا ہے, اس تخت کے اوپر کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہے. میرے نزدیک جب تک کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کائنات اسی اللہ کی پیدا کرتا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے, تو اگر وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق یہی تصور رکھے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو کافی ہے. لیکن یہ کہ کیا ایک عالم آدمی, ایک فکر رکھنے والا آدمی, ایک سوچ رکھنے والا آدمی, ایک فلسفیانہ اپروچ رکھنے والا آدمی بھی اس پر مطمئن ہوگا؟ کیا اللہ دور 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 کتنا کتنا فاصلہ ہے؟ کائنات کی وسعت کو ہم ناپنے چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹرانومیکل فگر جب آتی ہے تو آدمی کو چکر آتا ہے. ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز, ہمارے سال نہیں لائٹ ایئرز. کیا ان سے بھی دور ہے اللہ, ان سے بھی آگے ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہوا مار کو میں نہ مارتا ہوں, وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں ایک انتہا پر پہنچے لوگ تو وحدت الوجود تک پہنچ گئے, ایک انتہا تک پہنچے تو وہ یہ کہ نہیں اللہ یہاں نہیں, اللہ تو وہی آسمان پر ہے. البتہ صرف صفاتی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں, اس میں درمیانی راہ کیا ہے. آیت کو وہی رکھیے جہاں وہ ہے, وہ ہے ہمارے ساتھ جہاں بھی ہم ہیں, کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. بس یہاں اپنی عجز کا اقرار کر لیا, ہم نہیں جان سکتے. یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اس کے ہاتھ کا ید اللہ. اب کیا کچھ تو کہیں گے نہیں اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت قدرت. ایک یہ ہے کہ نہیں واقعتاً ہاتھ تھا تو کیسا ہاتھ ہے. ہاں ہاتھ ہے, جب اس نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا تو ہاتھ ہے. کیسا ہے یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے. وجہ اللہ اللہ کا چہرہ, ظاہر بات ہے قرآن جب یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو کوئی حقیقت تو ہے جو وجہ اللہ, لیکن کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے. ایک بات آتی ہے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق, جبکہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی. ویدعون الی السجود, اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب کرو سجدہ. لیکن یہ کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے, ان کی کمرے تختہ ہو جائے گا. ہاں جو دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کریں گے. اب اس کو ہم کیا کہیں؟ تو میں نے ایک فارمولہ آپ کو بتا دیا, جو لفظ آیا ہے اس کو جو کا تو قبول کرے, کیفیت ہم نہیں جانتے. اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے یا ہاتھ یا پنڈی کسی سے متعلق نہیں, صفات. اللہ ہر چیز کا جاننے والا کیسے جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہر چیز کا دیکھنے والا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے کیا اس کی آنکھیں ہیں, کیا اس کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہماری آنکھ جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو. نہیں, وہ سنتا ہے, کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. یہ ساری چیزیں جو ہے, اچھا وہ ہر شے پر قدیر ہے, کتنا قادر ہے, اس کی قدرت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ بس یہ جانتے وہ ہر شے پر قادر ہے. تو ذات و صفات باری تعالیٰ کی زمین میں ایک درمیانی طرز عمل کی ضرورت ہے. تیسری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے, یہ سورہ قاف کی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ آخری درجے کی بات ہے سورہ قاف. ایک تو یہ کہ ہوا ما کن ہے نہ ما کن کن, تم جہاں کہیں بھی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہے. وہ ساتھ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ساتھ ہیں میرے. ایک یہ کہ نہیں وہ تو انسان کی لگے جان سے بھی قریب تر ہے. وہ جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا وہ کچھ قریب پہنچتا ہے اس کے, کہ جان نہاں در جسم او در جان نہاں. جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ اس جان کے اندر چھپا ہوا ہے. اے نہاں اندر نہاں اے جان جان, اے وہ ہستی کے جو خفیہ کے اندر خفیہ ہے, چھپی ہوئی کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور جان کی جان کوئی ہی ہے جان جان. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا معاملہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو تقرب کے معنی کیا ہوئے؟ قرب تلاش کرنا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے, ابھی ہم حدیث ہم پڑھے بھی آج. تقرب قریب ہونا, محنت کر کے مشقت کر کے. اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو اس سے بود ہے وہ واقعی نہیں ہے, مانوی بود ہے. وہ بود کیا ہے؟ مانوی بود ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اب مادی زندگی جو ہے مادی دنیا کے اندر گم ہو گئے اور توجہ ہی نہیں کرتے. یہ توجہ اللہ کی طرف توجہ کرنے تب ہوگا نا. یہ توجہ ہی نہیں ہے. توجہ ہماری کیا ہے؟ ہمارے جسم کی طرف, اس کی مادی ضروریات کی طرف, دنیا کی طرف, دنیا کی آسائشوں کی طرف. میں اسی میں ہم گم ہیں. کافی کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق, یہ اصل سبب ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اب اس سے زیادہ یہ الفاظ قرآن کے سے کسی شاعر کی شاعری تو نہیں ہے, کسی صوفی کا کوئی بڑا بول تو نہیں ہے. تو اللہ کے پاس نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اب ہم اس کو مانیں گے, ہے یہ حقیقت واقعہ ہے, کیسے کیا ہم نہیں جان سکتے. اس کی کیفیت پر گفتگو کرنا, بحث کرنا, جدال کرنا, مباحثہ کرنا, یہ بالکل غلط, اس سے فتنے میں پڑ جائے. بس وہ ہے, وہ یقیناً انسان سے اس کے لگے جاتے میں زیادہ قریب ہے. یہ جو ہماری عدم توجہ ہی ہے, اور یہ جو ہمارا اپنے مادی وجود میں ہم گم ہیں, اس مادی کائنات میں گم ہیں. ایک تو کائنات ہے, یہ دنیا کی جو ہے دلچسپیاں ہیں, اس کی آسائشیں ہیں, اس کی عیاشیاں ہیں, اس کے ذائقے ہیں, اس کی لذتیں ہیں. ایک یہ کہ خود اپنی ذات میں گم ہے. وہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی دفعہ قرآن مجید کی آیت سورہ حشر کی, کہ بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, ان لوگوں کے مانندہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنے مادی وجود سے تو کوئی بھی کبھی غافل نہیں ہوتا, اس کے سارے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم تو بربستہ رہتے ہیں, جو بھی اندر سے خواہش ابھرتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بندہ مومن ہے وہ حلال سے کرے گا, جو فاسق و فاجر ہے وہ حرام سے تو نہیں منہ مار دے گا, لیکن کوشش تو سبھی کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو. حضور نے خود فرمایا ان میں نے نفس سے کہا لے کا حق, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, ادا کرو. ہاں جائز طریقے سے کرو, حلال طریقے سے کرو, حرام سے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو ہماری عدم توجہ ہی ہے, یہ اصل سبب ہے بوجھ اور دوری کا. اس کو دور کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی. یہ مشقت کا لفظ خاص طور پر میں نے کیوں بولا ہے؟ اس لیے کہ میں حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اربعین نبوی کی روایت ہے, اور اس میں در حقیقت اس چیز کو تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ باب تفاعل ہے. اور تفاعل کے باب کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی کام کیا جائے تکلف کے ساتھ, محنت کے ساتھ, تکلیف جھیل کر, مشقت جھیل کر, محنت کر کے حاصل کیا جائے, وہ تفاعل ہے. تعلم علم حاصل کرنا, ظاہر بات ہے محنت لگے گی, وقت لگے گا, آپ کا درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گے, ایک دم تو سارا علم آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا. اسی طرح تقرب ہے, درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ. تو اس کے حوالے سے آج جو ہے میں حدیث کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, اس کا سبب کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تصوف کے بارے میں ہمارے ہاں جو دو انتہائیں ہیں ان کے مابین جو درمیانی راستہ ہے اوسط, اور جو معتدل راستہ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین ہی تصوف ہے, اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تصوف تو ایک بالکل دوسرا دین ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اسلام سے اس کا کوئی نسبت و نسبہ ہے ہی نہیں. یہ دو انتہائیں ہمارے ہاں ہیں, تصوف کے دشمن بھی ہیں اور تصوف ہی کو اصل دین سمجھنے والے بھی ہیں. اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر 38 ہے اربعین نووی کی. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اگر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہوتی تو ہمارے ہاں جو تصوف سے بود رکھتے ہیں وہ تو فوراً کہتے جھوٹی ہے, یہ موضوع گڑی ہوئی. اور ہمارے عام طور پر جو تصوف سے بہت بود رکھنے والے عام طور پر وہ یہی کہہ دیتے ہیں, لیکن کر کریں کیا, یہ حدیث تو بخاری کی ہے, اس کو تو یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اب اس کو سب سے پہلے جو لفظ آ رہا اور یہ حدیث قدسی ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ تعالی قال, اللہ تعالی نے یہ فرمایا, یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. کئی دفعہ بیان ہو چکا اس کا, من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر وہ لوگ جو تصور وغیرہ سے بعید ہیں وہ اس ولایت باہمی ہی کے قائل نہیں. اللہ کے ساتھ کی ولایت کا رشتہ بھی ہے, وہ دوستی کا رشتہ بھی ہے. قرآن مجید تو خاص طور پر کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرۃ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هو الفوز العظیم. سورہ یونس کی آیات میں آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. لیکن ایک طرف دوسری انتہا, کیا اولیاء اللہ کو دوسری مخلوق میں انسانوں سے ہوتے ہیں؟ انسان ہی ہوتے ہیں. ہاں ان کا وقت کیا ہے؟ الذین آمنوا وقالوا یتقون, جو لوگ ایمان لائے اور تقوا کے روش اختیار کیے تھے, بس وہ ہمارے ولی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوتی, وہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے, وہ علیحدہ رو نہیں ہے. انسان ہی حقیقی معنی میں ایمان حاصل ہو جائے اور یہی ایمان ترقی کر کے تو درجہ احسان تک پہنچ جائے, انتاب اللہ تعالیٰ کا تراؤ پہلم تکن تراؤ پہن ہو گیا راؤ, تو درجہ احسان. بس مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لفظ تصوف بہت عام ہو گیا, اور جو اصل اصطلاح قرآن و حدیث کی تھی احسان, وہ ذہن سے نکل گیا. تصوف کی اصطلاح جو ہے نہ قرآن کی نہ حدیث کی, بلکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بنا ہے لفظ. لوگ صفا سے کہتے, صفا سے بن نہیں سکتا کسی بھی عربی گرامر کی مجھ سے. ہاں جس سے بن سکتا ہے صوف, صوف کہتے ہیں اون کو. یہ اصل میں تابعین میں سے جو اس مزاج کے لوگ تھے, جو تقرب اللہ کی طرف زیادہ جو ہے توجہ رکھتے تھے, وہ اون کا لباس پہنتے تھے. ریشم تو ویسے حرام ہے مردوں کے لیے, ہاں آپ کاٹن وغیرہ کا پہنے تو وہ بظاہر بات ہے نرم ہوتا ہے, لیکن یہ جو اون ہے وہ تو کاٹتی ہے پھر انسان کو. تو وہ اسی لیے کہ یہ کاٹتی رہے, ہم جگاتی رہے, یہ اونی لباس پر صوف سے صوفی بنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو ایک واحد شکل ہے, ورنہ یہ کہ ایک اور رائے جو ہے, میر ولی الدین ہوتے تھے بہت بڑے ایک عالم, اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے وہ چیف تھے معارف اسلامیہ کے, اسلامیات کے, اور فلسفی تھے بہت بڑے. انہوں نے کتاب لکھی ہے حقیقت تصوف, اور اس نے بیان کیا یہ تھیوسوفی سے بنا ہے. یہ اصل میں گریک ورڈ ہے صوفی, صوفی کے معنی حکمت ہے. ایک ہے فائلوسوفی, فلوسوفی حکمت منطقی, جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں, اس کا اصل لفظ انگریزی میں کیا فلوسوفی. ایک ہے تھیوسوفی, تھیو مذہبی, اور تھیوسوفی تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں جو مذہبی ریاست ہوتی ہے, جہاں اختیار جو ہے وہ مذہبی علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جیسے کہ ایران میں, اس کو ہم کہتے ہیں تھیوکریسی. تو تھیوسوفی کیا ہے؟ حکمت دین, دین کا اصل اندرونی خزانہ. تو میرے نزدیک یہ لفظ ہے اصل میں, جو اس کی اصل ہے. لیکن چونکہ یہ لفظ جو ہے عام ہو گیا, ورنہ احسان کا لفظ ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر, لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ بندے کا وہ تو ہے ولایت باہمی. اللہ ہمارا ولی ہے, ہم اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان رکھتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی بات کیا ہے تھے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, درجہ بدل جا انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا رہتا ہے. یہ تاریکی سے نکل جانا ایک دم کا فعل نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ علمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے درجہ بدل جا, درجہ بدل جا, آدمی جو ہے وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آتا. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں, شیاطین ہیں, شیاطین جن و انس. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ساتھ رشتہ ولایت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے. اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرۃ. ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا. جو لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ تو اس پر جم جائے, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ نہ حزن کرو. دنیا کی زندگی کے اندر انہیں بشارتیں ملتی ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرۃ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ سب سے بڑی کامیابی. فرمایا من عادا لی ولیا فقد اعزنته بالحرب. جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اور میرا بندہ میری طرف تقرب کرتا ہے قریب سے قریب تر قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے ان میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے وہ جو میں نے اس پر فرض کیے. تقرب بالفرائض, جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان اللہ سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے. یہ آپ کا لفظ آیا, نوٹ کر لیجیے, اس کی تفصیل بعد میں کروں گا. احب پائی لیا میرے نزدیک محبوب ترین جو تقرب کا راستہ ہے وہ فرائض کے راستے سے. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ایک دوسرا معاملہ ہے تقرب بالنوافل, نفل وہ چیزیں جو فرض نہیں ہیں ان کے ذریعے سے نفلی عبادات, نفلی خیرات, نفلی جو ہے روزے, جو لوگ ان نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب اختیار کرتے ہیں اور وہ یہاں تک آ جاتے ہیں حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اسے اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فیضا احبت تو ہوں, اور جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں کن تو سما الزی اسماؤ گئی تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وہ بسر الزی یسروں میں ہی, اور اس کی بسارت آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وہ یدا الزی یسوں میں, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. وہ رجل التی یمشی بہا, اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ انسانی لوکین ہوں, اگر مجھ سے وہ کچھ مانگتا ہے میں لازمن اس کو دوں گا. وہ انسانی لوزن ہوں, اور اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے گا میں یقیناً اسے پناہ دوں گا. اب یہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی ہیں, تقرب بالفرائض, تقرب بالنوافل. ایک کو کہا ہے مجھے محبوب ترین تقرب الفرائض ہے, لیکن تقرب النوافل کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو دو جوڑے پہلے بتائے ہیں کئی مرتبہ. ایک چیز ایک اعتبار سے اہم ترین ہے, دوسری چیز دوسری اعتبار سے اہم ترین ہے. جیسے ایمان کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی, سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ نے پہلا جواب دیا فرشتے. فرمایا وہ کیسے ایمان دل جائیں گے, وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. پھر انہوں نے عرض کیا پھر رسول, وہ رسول کیسے ایمان دل جائے, اوپر تو وہی ہوتی ہے. پھر ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا پھر ہم نے, تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. پھر آپ نے فرمایا میرے نزدیک حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے, اخوان الذین یاتون من بعدی, جو آئیں گے میرے بعد. انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں قرآن لکھا ہوگا, اس پر ایمان لائیں گے. میں تو موجود نہیں ہوں گا کہ مجھے دیکھ کر یا میری باتیں سن کر ایمان لائیں. انہیں تو قرآن کے اوراق ملیں گے, ان سے ایمان لائیں گے. ان کا ایمان حسین ترین ہے. اب یہاں حسین ترین تو ایمان ان کا ہوا, لیکن افضل ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. افضل اور ہے, حسین اور ہے. افضل ترین وہ تو یہ ہے, کہا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا عباد بھی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم تر ہے. ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ایمان سے برتر ہے. اور یہ صحیح ہے, صحابہ کے ایمان وہ شاید دیگر تھا, شاید دیگر اس کی نوعیت تھی اور, لیکن حسین ترین ایمان حضور فرما رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. انہیں میری صحبت تو نصیب نہیں ہوگی, میرے زیارت نصیب نہیں ہوگی, ہاں انہیں اور آپ ملیں گے جن میں کتاب اللہ موجود ہوگی, اس سے بھی ایماندار اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے منائے, اس کتاب کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو جائے تب نا, تو حسین ترین ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے گا. اسی طریقے سے جہاد کا معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے کئی مرتبہ جہاد کی تین منزلیں بیان کی, پھر ہر ایک کے اندر تین سب سٹوریز ہیں, درمیانی منزلیں نو ہیں. پہلی کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد. اور نوی آخری کیا ہے؟ بالفعل جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے لیے اللہ کے لیے قتال فی سبیل اللہ, یہ ہے نوی منزل. تو بلند ترین کون سی ہوئی؟ نوی. اہم ترین کون سی ہے؟ افضل ترین کون سی ہے؟ پہلی. حضور سے پوچھا گیا ایو جہاد افضل ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ فرمایا ان تجاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ, افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اسے اللہ کا مطیع بنائے. افضل تو یہ ہے, ظاہر بات ہے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی نا, دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی, لیکن یہ پہلی دو منزلیں طے کیے بغیر جو تیسری منزل پر کود جاتے ہیں ان کا جہاد کیا ہوتا, قتال کیا ہوتا؟ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے, اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے, مال غنیمت کے حصول کے لیے ہوتا ہے, کسی حمیت جاہلی میں ہوتا ہے, کسی قوم پرستی کے لیے ہوتا ہے, کسی وطن پرستی کے لیے ہوتا ہے, وہ جہاد کی سمجھا تو نہیں ہوتا. ہاں پہلی منزلیں آپ پہلے طے کر لیں, رفتہ رفتہ چڑھے, نہ ترکبن نہ طبقہ نہ طبق, رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ وہ آپ بڑھے تو بلند ترین منزل, بلند ترین وہی ہے قتال فی سبیل اللہ. اس لیے فرمایا یہ اللہ کی محبوبیت کا مقام ہو جائے گا, جیسے یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں, جو نوافل کے ذریعے سے میری طرف تقرب اختیار کرتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو سمجھیے. دیکھیے جو پہلی طرح کا تقرب جو ہے, جو تصوف ہے یا تقرب اللہ ہے سلوک کے, اس میں کرامات نہیں ہوگی, یا ہوگی تو بہت کم ہوگی, نہ ہونے کے برابر ہوگی. ان کے تذکرے آپ سنیں گے نہیں, صحابہ کرام سے کوئی کرامات زیادہ آپ سنتے ہیں کبھی؟ کرامات اولیاء اور اولیاء کے حالات واقعات جس طریقے سے ان کی کرامات کا بیان ہوتا ہے, تفصیلات ہوتی ہیں, اگرچہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے, ان میں جھوٹی روایات بھی ہیں, لیکن ہم آئی ہیں جیسے رسولوں کے لیے معجزات, ایسے ہی اولیاء اللہ کے لیے کرامات. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے ان کی بزرگی ظاہر کر دیتا ہے کہ واقعی ہے, واقعی ان کا قرب ہے, اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے, ظاہر کر دیتا ہے. لیکن یہ ان کے اپنے اختیار پہ نہیں ہوتا, نہ معجزہ نبی کے اختیار پہ ہے, معجزہ اللہ دکھاتا ہے, اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, وہ رسول کے اس سے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں سورہ انعام میں موجود ہے. حضور کو بھی کبھی کبھی خیال ہو جاتا تھا, چونکہ قریش نے جو ہے ایک طرح سے سمجھیے کارنر کر دیا تھا حضور کو, اگر رسول ہو تو دکھاؤ یہ معجزہ, دکھاؤ آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ, جیسے اور رسولوں نے معجزے دکھائے تھے. حضرت صالح کو ایک اونٹنی برابر کر کے دکھا دی تھی, چٹان کے اندر سے ایک گابن اونٹنی برابر ہو گئی لوگوں کے نگاہوں کے سامنے, لوگوں نے مطالبہ کیا, انہوں نے دعا کی اللہ نے معجزہ دکھا دیا, دکھاؤ اگر تم رسول ہو تو تمہارے لیے ایک باغ جو ہے اس مکے کی سرزمین میں بن جانا چاہیے, جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور پودے ہوں, انگوروں کی بیلیں بھی ہوں اور اس میں چشمے بھی جاری ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل ہے اس کی. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو نہیں دکھا سکتے, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بات وہی کہا گیا کہ میں نے تم سے دعویٰ کہا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں جو مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہیں, میں نے تو صرف یہ کہا ماں تم تو اللہ بشر رسول, میں تو بشر ہوں رسول ہوں, ہاں میرے پر وہی آتی ہے, وہ وہی کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں, تو دعویٰ جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال حضور کے بہت سے چاہنے والے بھی اس مطالبے کے آگے جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. حضور کے چھپی ذات بھائی تھے، اگرچہ وہ ابھی ایمان کو نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، آپ کی صحبت میں بھی آتے تھے. ایک روز ایسے ہی محفل میں قریش نے جب سارے مطالبے کیے، جب وہاں سے حضور واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت فائد کر دی ہے، آپ واقعی اگر رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائی، ان کی تو حجت آپ پر آ گئی. تو سوچیے کہ حضور کی جان کیسے شکنجے میں، اللہ دکھاتا نہیں، اللہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ اللہ مہلت دینا چاہتا ہے. ایسا کھلا معجزہ دکھانے کے بعد قوم کو مہلت نہیں ملتی، پھر بھی ایمان نہ لائے تو برباد، تباہ، ختم. اللہ ابھی چاہتا تھا یہ قوم مہلت ملے، اس میں سے اور نکلے، ابھی اور مکھن میں سے آئے نکلے، اور اس کے بعد وہ جمعیت فراہم ہو جائے، یہ باطل سے مقابلہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہم نہیں دکھائیں گے، بلکہ ایسے بھی الفاظ آئے ہیں کہ اگر اے نبی آپ کے اندر قدرت ہے تو آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں کوئی سرنگ لگا لیجئے اور لے آئیے کوئی معجزہ، ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے. یہ صورتحال ہے کہ معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا، البتہ اللہ دکھاتا ہے. تو معجزات کے ہم قائل ہیں، یہاں تو معجزات کا انکار کرنے والے موجود ہو گئے. سید احمد خان نے انکار کیا اور ان کے جو مکتبہ فیر کے لوگ ہیں سب انکار کیے. تو کرامات کو کہاں مانیں گے؟ لیکن ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، اشکارا کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے دکھا سکتا ہے، انہیں کشف ہو سکتا ہے. کشف کا معاملہ تو حضرت عمر کے ساتھ بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ کہ میدان جنگ جو ہے وہ تو شام میں ہے، حضرت ساریہ جو ہے وہاں کمانڈر ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد منبر پر کھڑے ہوئے، لیکن اچانک کہتے یا ساریہ الی الجبل. اب یہاں لوگ حیران ہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ خطبہ کے اندر دوران کوئی رب کے کلام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ساریہ یہاں موجود نہیں. یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. وہ غلطی کر رہے تھے، ٹیکٹیکل جو ہے ان سے مسٹیک ہو رہی تھی، بجائے اس کے کہ پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھے وہ کھلی میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ کہ انہیں گھیرا جا سکتا تھا. تو آپ نے اللہ نے انہیں وہ میدان جنگ دکھایا. آج ہمیں ٹیلی ویژن سے نظر آ جاتا، فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں تھا نا. ٹیلی ویژن بھی اگر چلتا ہے تو انہیں عناصر کی بنیاد پر ایجاد ہوا ہے جو اللہ نے بنائے ہوئے. یہ ساری چیزیں ہم نے دریافت کی، تخلیق نہیں کی ہے، خالق وہ ہے، دریافت ہم نے کی ہے. ہم نے ان کے اندر سے ان کو جو ہے وہ جانا ہے، ان کا علم حاصل کیا ہے کہ یہ قدرت جو ہے. بجلی ہم نے پیدا کر دی، بجلی دریافت کی ہے. تو یہ دریافتیں ہیں ہماری، ورنہ جو تقریر تو اللہ کی ہے. تو اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آج ہمیں دکھا سکتا ہے وہ، تو بغیر ٹیلی ویژن کے کیوں نہیں دکھا سکتا تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ؟ تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم. یہ جو ہے اصل میں بالفرائض والا معاملہ، اس میں سب سے بڑا فرق آ جاتا ہے، نماز فرض، روزہ فرض، روزے زکات فرض، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض. یہ فرض جو ہے اگر پورا نہیں ہوا ہے اور آپ نوافل کی طرف چل پڑے ہیں تو یہ آپ کا رخ غلط ہو گیا ہے. آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائیں، اس میں استقامت، یہ جو سلوک ہے تقرب بالفرائض، اس میں اصل کرامت کیا ہے؟ استقامت، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا. مخالفتیں آئیں، کوئی بھی تکالیف آئے، مسائل آئے، وہ صبر کرنا. وہ جو فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دینا سب سے بڑی کرامت ہے. یہ دوسری کرامتیں جو ہیں ہمیں صحابہ کے ہاں ان کا تذکرہ نہیں ملتا. یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا معاملہ تھا. ہاں جب دین قائم ہو گیا، نظام خلافت قائم ہو گیا، شریعت کی خداوندی نافذ ہو گئی، اب ٹھیک ہے، اب فرض کا وہ معاملہ ادا ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ ریاست کے ذمہ ہے، حکومت کے ذمہ ہے. وہ اگر کہیں مانگتی ہے مطالبہ آتا ہے 10,000 آدمی چاہیے فلاں وہاد کے لیے، اور اگر 10,000 نکل گئے تو باقی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، ہر ایک کے اوپر فرض دے گا. لیکن جب تک وہ نظام خلافت قائم نہیں ہوا ہر ایک پر فرض ہے. یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے. کفایہ تو تبھی ہوگا جب قائم ہو جائے، کفایت کر جائے اس درجے تک یہ نظام قائم ہو جائے. جب قائم ہو گیا اب یہ فرض کفایہ ہے. آیا ہے محاذ جنگ سے وہ طالبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے منگا رہے ہیں کہ اتنے ہزار آدمی چاہیے فوری طور پر. اب ہم مدینے میں اعلان ہو گیا, ہم نکل آئے ہیں, اس کے بعد باقی اپنے گھر میں سوئے. اب وہ نوافل پڑھیں, ادا کریں, روزے رکھیں, علمی کام میں لگے رہے, تو وہ کوئی بھی کرے, روحانی جو ہے مشقتیں کرے, تو ٹھیک ہے. اس کا البتہ یہ ہے کہ پھر اس کا درجہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے نوافل کا, کہ پھر اس سے کرامات کا صدور ہوتا ہے. یہ کرامات کا صدور یہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے. یہ حضرت عمر کی آنکھ بن گیا تھا اللہ تعالیٰ, جس سے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان جنگ دیکھا ہے. حضرت عمر کی آواز وہاں پہنچائی ہے. بعد میں ثانیہ نے بتایا جب واپس آئے ہیں محاذ جنگ سے کہ میں نے سنی وہ آواز اور اس کے مطابق میں نے اپنی چال بدل دی. تو کرامات کا معاملہ جو ہے وہ تقرب بن نوافل کے ساتھ ہے, تقرب بن فرائض کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے نقطے کی بات جو سمجھ لیجیے. آج ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں, چونکہ نظام قائم نہیں ہے, شریعت الہی نافذ نہیں ہے, تو جو فرض ہے اتنا بڑا اقامت دین کی جدوجہد, وہ فرض ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے. جب تک وہ فرض پورا نہیں ہوتا تو ہمارا تقرب الہی کا ذریعہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد, اس میں تن من دھن لگا دینا. یہ سلوک محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو حضور نے یہ سلوک طے کرایا تھا, یہ ان کا سلوک تھا, سلوک صحابہ اور سلوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ ہے کہ جو اس کے بعد سے نظام بن گیا, شریعت نافذ ہو گئی, اگرچہ کچھ عرصے کے بعد وہ سیاسی نظام تو بدل گیا, ملوکیت آ گئی, لیکن شریعت پھر بھی نافذ تھی, اللہ کے احکام نافذ تھے. اس اعتبار سے اب یہ موقع تھا, اسی لیے اس دور کے اندر جو ہے اولیاء اللہ نے پھر جو بھی مشقتیں کی ہیں, روحانی مشقتیں کی ہیں, چلہ کشی کی ہے, بہت اپنے اوپر جو ہے نوافل کا بوجھ ڈالا ہے, اور اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے کرامات بھی پھر ظاہر ہوئی ہیں, تو وہ بالکلیہ غلط نہیں ہے, لیکن بالکلیہ صحیح بھی نہیں ہے. آپ جو پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے, آپ اس کی محبت میں اس کی تعریف کے اندر مبالغہ کرنے لگے گی. کسی سے آپ کو کوئی کن ہو جائے, دشمنی ہو جائے, تو پھر آپ کو اس کی برائی ہی برائی نظر آئے گی, خیر نظر نہیں آئے گا. لہٰذا ان میں ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی, حدیثوں میں ہو گئی, حدیثیں گھڑ لی گئی, جھوٹی موضوعات, حدیثیں ضعیف, ضعیف تو ہی ہے, موضوعات بھی ہیں جن کو کہ گھڑ لیا گیا جھوٹی. تو ظاہر بات ہے ان کتابوں میں جو تصوف سے متعلق ہے تحریف چنی ہوئی ہوگی. ہمارے لیے اصل کتاب اللہ کی کتاب, اصل رہنمائی رسول کی سنت, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شکل میں محفوظ کر دیا. تو یہ اصل میں فرق ہے. ایک بن نوافل وہ ہے جو اللہ کا محبوب ترین ہے, آپ جو ہے وہ تو ہے میرا, جو میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرے قریب سے قریب تک ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جب فرائض کا درجہ پورا ہو گیا, دین قائم ہو گیا, شریعت الہی قائم ہو گئی, حکومت الہیہ قائم ہو گئی, اب جو ہے وہ جو نوافل کے ذریعے سے تقرب کا معاملہ کھل گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انسان بلند ترین مقام تک پہنچ کر اس انتہا تک بھی, جس کی اب ہم تعبیر نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے. بس یہاں بھی وہی ہے کہ الفاظ کو مانیں گے ہم, حدیث حدیث صحیح ہے, بخاری کی حدیث مانیں گے. البتہ اس کی کیفیت کی تفصیل میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا. اللہ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے, پاؤں بن جاتا ہے, ہمارے تصور سے ماورا ہے یہ بات, لیکن حدیث ہے, حدیث بخاری کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں بھی کہ تصوف نہ تو کل کا کل غلط ہے نہ کل کا کل صحیح ہے, ہاں اس کے اندر درمیانی راستہ ہے, اور اس میں دو راستے جو ہیں, تقرب بالفرائض, تقرب بالنوافل, اور حضور کا یہ قول, اور یہ قول اللہ کا ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تقرب بالفرائض ہے. البتہ تقرب بالنوافل کا درجہ بلند ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کا تو موقع ہی کب آئے گا.